أمير المؤمنين
أمير المؤمنين
خليفة
المسلمين
سيدنا ومولانا أبو بكر
الصديق
رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت خلیفہ اول. اس پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں اور رفیق ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑا پیار تھا اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا لگاؤ تھا. ان کی سیرت کے حوالے سے سنتے ہیں اور ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سنتے ہیں. ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں پچھلے پروگرام میں ہم نے سنا تھا کہ آپ اسلام کیسے لائے, آپ کا نام کیا اور آپ کے القابات کیا ہیں, ان کی وجوہات کیا تھیں. یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے سنی تھیں. اب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کے متعلق سنیں گے. آپ کی جوانی کیسی تھی, آپ کا کاروبار کیسا تھا, آپ کیا کاروبار کیا کرتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی دوستی کیسی تھی, آپ کا ریلیشن کس حد تک تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کا تعلق تھا وہ کس انداز کا تعلق تھا اور کس انداز میں آپ نے اس تعلق کو نبھایا. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ فی یوم الف مرہ, کہ جو بندہ میری ذات اقدس پر دن میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا, لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ, وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ہمیں بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے امام نووی فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت میں بھی رؤسائے قریش میں ہوا کرتا تھا. جو قریش کے عمراء ہوتے تھے, ان کے بڑے ہوا کرتے تھے, ان میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا, اور جو دیگر سردار ہوتے تھے وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لیا کرتے تھے, آپ سے مشورے کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زمانہ جاہلیت میں بھی سب سے ممتاز تھا اور لوگ آپ سے آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے, لیکن جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے دنیا پر اسلام کو ترجیح دی اور آپ نے اسلام کا پیغام دنیا میں عام کیا. اور اس کے علاوہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان 10 افراد میں سے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں کے اندر ان کا ایک نمایاں مقام تھا. لوگ ان سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے, اپنے مقدمات لے کر آیا کرتے تھے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسئلے حل فرمایا کرتے تھے. کیونکہ اس دور میں کوئی ایسا بادشاہ تو تھا نہیں جو انصاف وغیرہ کرتا, اور اسی وجہ سے اس دور میں جو بڑے بڑے شرفا ہوا کرتے تھے, جو رئیس ہوا کرتا, جو شریف ہوا کرتا, لوگ اس کے پاس اپنا مسئلہ لے جاتے اور وہ ان کا مسئلہ سن کر حل کیا کرتا تھا. تو یہ شرف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی آپ نے ایک نمایاں مقام پایا ہے, اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے آپ مقدمات سنا کرتے تھے اور ان کے مسئلے حل فرمایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اب اس کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس علاقے میں رہتے تھے یعنی مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے چھوٹے قبیلے ہوں یا بڑے قبیلے ہوں، وہاں کے تمام قبیلے والے جو افراد ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کاروباری تھے، کسی کا چھوٹا کاروبار تھا تو کسی کا بڑا کاروبار تھا، تو یعنی اس اعتبار سے سب کے سب کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کپڑے کی تجارت جو ہے وہ آپ نے شروع کی، آپ کپڑے کے تاجر بھی تھے، آپ کپڑا لے جاتے اور اپنے شہر سے باہر دوسرے شہر جاتے، ملک میں شام بھی جاتے، یمن بھی جاتے اور بھی بڑے بڑے شہروں میں جایا کرتے تھے، اور یوں کچھ ہی عرصے کے اندر جو ہے آپ کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، معروف تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑے تاجر بن گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی نصیب تھی اور گہری وابستگی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے شام کے ایک شہر کا سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ آپ غور کریں کہ تجارت کی غرض سے آپ ملک شام کے ایک شہر کی طرف جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی رفاقت بھی ہے اور شدید تڑپ بھی ہے کہ آقا کے ساتھ رہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کا اس شہر کی طرف سفر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ رزق حلال کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ رزق حلال کے لیے دور دراز کا سفر بھی کر سکتا ہے، اور دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے والہانہ لگاؤ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدیق اکبر کو منع نہیں کیا، آپ نے ان کو جانے دیا۔ یہاں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان رزق حلال کی تلاش میں دور دراز کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ انسان پر اتنا کمانا فرض ہے، لازمی ہے کہ دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور ایک مرد پر جو شادی شدہ ہو اس پر لازم ہے کہ اتنا کمائے، فرض ہے اس پر کہ اتنا کمائے کہ وہ اپنے بچوں کے اخراجات بھی پورے کر سکے، اپنی اہلیہ کا خرچہ بھی اٹھا سکے، اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ پر ہے ان کو بھی یہ خرچہ دے سکے، اور اگر قرض ہے تو قرض بھی یہ اتار سکے۔ علماء کرام نے آگے مزید فرمایا کہ اگر اس کے ماں باپ تنگ دست ہیں تو اس پر اتنا کمانا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو بقدر کفایت دے سکے، اب اس کے بعد بھی اگر وہ کمانا چاہے تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اتنے پر بس کر لے، اگر چاہے تو مزید کمائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پیسہ وغیرہ جمع کرے۔ اور رزق حلال کے حوالے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا جائے، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اس کھانے کو حاصل کیا جائے۔ اور یاد رہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے تھے، اور یہ انبیاء کرام کا پیشہ رہا ہے، تجارت وغیرہ کرنا انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے کمائیاں کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، یعنی رزق حلال کمانا یہ بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ لوگ خیانت نہ کریں، اگر کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اس کی مذمت نہ کریں، کوئی چیز بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، یعنی تعریف میں مبالغہ نہ کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے تو بیچنے میں اس کی ایسی تعریف کرتا ہے، ایسی تعریف کرتا ہے کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کائنات میں اس جیسی چیز اور کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ اس کی تعریف کرنے میں مبالغہ نہ کریں، اور اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں، اور اگر کسی سے پیسے لینے ہوں تو اس صورت میں اس پر زیادہ سختی نہ کریں۔ ایسے تاجروں کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ہے۔ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں تاجر حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں تو غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ بات بات پر جھوٹ بولنا یہ ہمارے تاجروں کا پیشہ بن چکا ہے، بات بات پر جھوٹ بولنا یہ پیشہ بن چکا ہے، وعدہ کرنا اور اس میں وعدہ خلافی کرنا یہ تو آج کل ہمارے معاشرے میں جملہ بڑا مشہور ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے، یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ وعدہ پورا کرنا یہ انسان پر لازم ہے، اگر وعدہ کر لیا ہے تو اس کو نبھائے، اور اگر وعدے کو نبھایا نہیں ہے تو بڑی سخت قسم کی وعیدیں بھی اس بات پر موجود ہیں احادیث مبارکہ میں. ہمارے آقا علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک بندے سے وعدہ کر لیا کہ تیرے آنے تک میں یہیں کھڑا ہوں, اور وہ بندہ بھول گیا. آقا علیہ السلام 3 دن تک وہاں پر رکے رہے. اللہ اکبر, غور کریں, یہ تھے ہمارے نبی پاک, ہم ان کے امتی ہیں. ہم غور کریں کہ ہماری حالت زار کیا ہے, ہمارا وعدہ کرنے کا انداز کیا ہے, اور ہم کتنا وعدہ پورا کرتے ہیں. آج کے تاجروں کا کیا پیشہ ہے؟ بس مال آنا چاہیے, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یاد رہے, آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور وہ بارہا یہ شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم غور کریں کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے, ہم جو مال کما رہے ہیں, آیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رو کر دعا مانگ رہا تھا, اور ایسا رقت انگیز اس کا لہجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ بندہ اتنا تڑپ کر دعا مانگ رہا ہے, مولا اس کی دعا کو قبول فرما. آواز آئی, اے موسیٰ یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھونے لگ جائیں, اور یہ بندہ اتنا روئے کہ رو رو کے مر جائے, پھر بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, مولا آخر اس نے کیا کیا ہے؟ آواز آئی, اے موسیٰ یہ بندہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے. اللہ اکبر. مدنی چلا کے ناظرین غور کیجئے, آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مال میں, ہمارے پیسے میں, ہمارے روزگار میں, ہمارے کاروبار میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو گئی؟ مدنی چلا کے ناظرین ذرا غور کیجئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے, آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اپنایا, لیکن آپ اتنے پیارے تاجر تھے کہ آپ نے اپنی پاکیزہ زبان, اپنے اعلیٰ اخلاق, اپنے اعلیٰ کردار سے بے حد نفع حاصل کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کم ہی عرصے کے اندر بڑے معروف تاجر بن گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ لوگوں سے جب بات کرتے تھے اعلیٰ انداز میں بات کیا کرتے تھے, آپ کا لہجہ کیسا ہوتا تھا. یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ تاجر کیسے تھے. تاجر ہو تو ایسا ہو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں, جو بزنس مین حضرات ہوتے ہیں, ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ جن سے ڈیلنگ کرتے ہیں, جن سے بندہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, جس پارٹی سے اس کا لنک ہوتا ہے, وہ اس کے عقیدے میں, اس کے عمل میں کوئی دخل نہیں دیتے, کیونکہ ان کی کاروباری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یار خواہ مخواہ میں اس کے عقائد میں ٹانگ اڑاؤں گا تو اس کی میرے سے انبن ہو جائے گی, ہمارا لین دین خراب ہو جائے گا, ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا. کاروباری مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی, کہ وہ لوگ ان سے لین دین کرنے میں جو ہے وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کے عقیدے میں دخل دیں گے, اس کے عمل کے حوالے سے بات کریں گے, یا کوئی اور بات کریں گے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری انبن ہو جائے, ہماری انبن ہو جائے. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, یہ کاروباری لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. بسا اوقات کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات اپنے دل کو غلط لگ رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ کاروباری مجبوریاں ہوتی ہیں, اس لیے چپ سادھ لیتے ہیں. اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اس طرح کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں, بول دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کاروباری مجبوریاں. یہ فطری عمل ہے, کاروباری لوگوں کے اندر ہوا کرتا ہے. لیکن یاد رہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ کا جو انداز تھا, وہ جو کاروباری حضرات کا جو فطری عمل ہوتا ہے, اس سے تھوڑا جدا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے, تو آپ نے اسی دن سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز بھی کر دیا. اسلام کی تبلیغ کا آپ نے آغاز بھی کر دیا. جن جن لوگوں سے آپ کا لین دین تھا, جن جن لوگوں سے آپ کاروبار کیا کرتے تھے, آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ لوگوں اسلام لے آؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو اسلام میں داخل فرما لیا. یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا نہیں کہ میں تاجر ہوں تو تجارت کی حد تک رہوں, نہیں, جن سے تجارت کیا کرتے تھے, جن کے ساتھ لین دین ہوا کرتا تھا, ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی, ان کو بھی آپ نے اسلام کا پیغام دیا, اور ان سب کو بھی اسلام کے اندر داخل فرما لیا. یہ اسی دن آپ نے کیا اور کچھ دن کے بعد آپ نے دوسرے چند اور لوگوں پر بھی آپ نے جو انفرادی کوشش کی، جن کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور بھی جلیل القدر لوگ تھے کہ جن کو آپ نے دین کا پیغام دیا وہ ایمان لے آئے، اور بھی کئی صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش کی وجہ سے ایمان لائے تھے. اب یہاں پر ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ تو وہ صحابہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دین کا پیغام دیا تھا، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا تھا کہ جس ہستی کا میں تمہیں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اب جاؤ اسی بارگاہ کے اندر جاؤ اور ان کے پاس جا کر تم اپنے ایمان کا جو ہے اعلان کرو، ان کے پاس جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر بیٹھو. یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے آغاز کے اندر ہی جیسے اسلام لے کر آئے، آپ نے تجارت کے اس لین دین والے معاملات کے اندر، تجارت کی دنیا میں جن لوگوں سے آپ کا لین دین تھا، جن لوگوں سے آپ کا کاروبار تھا، آپ نے ان کو بھی دین کا پیغام دیا. کاش کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. اب ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرینڈ شپ تھی، جو دوستی تھی، جو تعلق تھا، جو ریلیشن تھا، یہ کیسا تھا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپس میں گہرے دوست تھے. اللہ اکبر، اندازہ لگائیے مدنی چینل کے ناظرین. اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی صبح اور شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں. اللہ اکبر، جس گھرانے میں، جس گھر میں، جس مکان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تشریف لاتے ہوں، صبح بھی آتے ہوں، شام بھی آتے ہوں، اس گھرانے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس گھرانے میں، جس مکان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تشریف لے جاتے ہوں، صبح بھی جاتے ہوں، شام بھی جاتے ہوں، اس گھرانے کے تقدس کا عالم کیا ہوگا، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوستی تھی، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر کیا تھی، آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ہوئی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی وہ 16 یا 18 سال تھی، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی. اب جب دوستی لگی اس وقت عمر 16 یا 18 سال ہے، اور جب ایمان لائے ہیں اس وقت آپ کی جو عمر ہے وہ 38 سال ہے. تو یہاں سے پتا یہ چلتا ہے کہ جب دوستی لگی تھی اس وقت حضرت صدیق اکبر کی عمر جو ہے وہ 16 یا 18 سال تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 20 سال تھی. یعنی عمروں کے اندر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، 2 سے 2.5 سال کا فرق تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2.5 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے. اب یہ دوستی کیسی پیاری تھی، اب غور کریں یہاں پر دوستی کی وجوہات کیا تھی. ہم بھی دوستی کسی سے لگاتے ہیں، ہمارا معیار کیا ہوتا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک بہتر جانتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دوستی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی وجوہات کیا تھی، وہ دوستی کیوں لگی. ان میں سے ایک وجہ تو ابھی میں نے حدیث مبارک آپ کو سنائی، وہی تھی کہ عمروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور ایک فطری عمل ہے کہ باہم جو عمریں ایک ساتھ ہوا کرتی ہیں، یعنی عمر اگر ایک ہو، یعنی مثال کے طور پر میری بھی 20 سال عمر ہے اور جو میرا دوست ہے اس کی بھی 20 سال یا 18 سال عمر ہے، تو اگر عمریں ایک ہوں، ہم عمر ہوں، تو آپس میں دوستی، محبت، الفت، انسیت، یہ ایک فطری عمل ہے، اس لیے دوستی ہو جایا کرتی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے جس محلے میں رہا کرتے تھے وہاں پر مکے کے بڑے بڑے تاجر رہا کرتے تھے، وہ محلہ مشہور بھی تھا اور وہاں پر بڑے بڑے مشہور تاجر بھی رہا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر رہائش پذیر تھے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی محلے میں تشریف لے آئے. جب محلہ ایک ہو گیا تو اب ایک محلہ ہونے کی وجہ سے آپس میں تعلقات بڑھتے گئے، روزانہ ملاقاتیں ہوتی اور طویل ملاقاتیں ہوتی اور سلسلہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ یہ مراسم مزید گہرے ہوتے چلے گئے، یہ تعلقات مزید جو ہے وہ طول پکڑتے چلے گئے اور یوں دوستی بھی آپس میں گہری ہوتی چلی گئی، یوں یہ دوستی کا سلسلہ مزید آگے کی طرف گیا. اب اس سے آگے دونوں کی طبیعتیں بھی ایک تھیں، دونوں کاروباری بھی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر جہاں پر کاروباری تھے کہ آپ اپنا مال لے کر جو ہے وہ شام بھی جاتے، یمن بھی جاتے اور بڑے بڑے شہروں میں جایا کرتے تھے، وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ بھی دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. اب ہوا یہ دونوں کاروباری بھی ہیں اور دونوں کی طبیعتیں بھی ایک ہیں، تمام چیزوں سے دور تھے جو وہاں پر لوگوں میں پائی جاتی تھیں، بہت ساری ایسی خرابیاں جن میں جو ہے معاذ اللہ غیر خدا کو پوجنا اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو فطری عمل کے اندر داخل نہیں ہوتی، جس کو عقل قبول نہیں کرتی، اور بھی برائیاں ان لوگوں کے اندر تھیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا نہیں جانتے تھے، نفرت کرتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی سید الانبیاء ہیں، آپ تو ویسے ہی ان چیزوں سے دور تھے، تو آپ دونوں کی طبیعتیں ایک تھیں، دونوں کے اندر نفاست پائی جاتی تھی، اس لیے آپس میں مزید دوستی جو وہ گہری ہوتی چلی گئی. اور یہ دوستی ایسی دوستی تھی کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی. ظہور اسلام سے قبل تو دوستی تھی ہی تھی، جب اسلام لے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اس کے بعد جو آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھا، قیامت تک اس کی مثال مل ہی نہیں سکتی. ایک ایسا آپ کا تعلق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ. اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے کہ میری تین خواہشیں ہیں، میری تین خواہشیں ہیں، اور وہ خواہشیں کیا تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلی خواہش تو یہ ہے، ان نظر الیک، آقا چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں اور آپ کو تکتا ہی رہ جاؤں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ کو میں ہر وقت دیکھتا ہی رہ جاؤں، آپ کو تکتا ہی رہ جاؤں. دوسری خواہش کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، آقا میری خواہش ہے اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ یا رسول اللہ، ہر وقت آپ کی صحبت مل جائے، ہر وقت سفر ہو یا حضر ہو، احد ہو یا بدر ہو، ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب غور کریں، تین خواہشیں تھیں. پہلی کیا تھی؟ آقا کا چہرہ دیکھتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں پوری کر دیں، آپ دیکھیں، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. غار ثور کی خلوتوں کو یاد کریں مدنی چلن کے ناظرین، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس معمبر، منور اور حسین چہرے کو دیکھنے والا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، رخ والدہا سامنے تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتے رہتے، دیکھتے رہتے. غور کریں مدنی چلن کے ناظرین، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جب اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ تھا، اس وقت بھی صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور آقا کا دیدار کرتے رہے. دوسری خواہش کیا تھی؟ انفاق مالی علیک، آقا اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کر دوں، آقا اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ کثرت سے قربان کرنے والے کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کبھی کہا جاتا کہ تمہارے مال کی حاجت ہے میرے دین کو، تو گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آتے. آقا پوچھتے، ما ابقیت لی اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ آقا، میں گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. غور کریں مدنی چلن کے ناظرین، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مبارک ہستی تھے، اپنا سارا کچھ آقا علیہ السلام کے نام پہ قربان کر دینے والے. یہ خواہش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ آقا والجلوس بین یدیک، آقا ہر وقت آپ کے پاس رہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں. پھر چشم فلک نے دیکھا ہے، سفر ہو یا حضر ہو، احد ہو یا بدر ہو، ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، غار میں بھی آقا کے ساتھ، اور آج مزار میں بھی آقا کے ساتھ ہیں، پہلو اقدس میں لیٹے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت بھی دست بدست آقا کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھیں گے تو ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا۔ کیسی رفاقت پائی ہے، 16 سال کی عمر میں آقا کے قدموں کو پکڑا تو پھر زندگی بھر نہ چھوڑا، زندگی بھر نہ چھوڑا۔ غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیسا تھا، آپ کی دوستی کیسی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یاد رہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کو جب آقا علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دی نا، ایمان کی دعوت دی، آپ کا ایمان کیسا مضبوط تھا، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا، ایمان کیسا تھا، آقا علیہ السلام نے جب آپ کو دین کا پیغام دیا، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی شک کے، فوراً آقا علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انوکھا مقام ہے، نرالا مقام ہے، کہ ادھر آقا دعوت دے رہے ہیں کہ اے صدیق میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ فوراً آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایک روایت میں تو خود یہاں تک مفہوم ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی نا، جس کو بھی میں نے دین کا پیغام دیا، اس نے کچھ نہ کچھ سوالات کیے، کچھ نہ کچھ سوچو بچار کیا، کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا، لیکن صدیق وہ واحد ہستی ہے، صدیق وہ واحد انسان ہے جس کو میں نے دین کا پیغام دیا، دین اسلام کی دعوت دی، بغیر کسی تردد کے صدیق مجھ پہ ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ غور کرے کہ ایمان بھی سب سے منفرد ہے، ایمان بھی سب سے یکتا ہے، جدا ہے، ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور آپ کے ایمان کی عظمت کیسی ہے، حضرت عمر جیسی ہستی، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا جو صدیق اکبر کا جس میں ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، جس کے ایمان کی یہ شان ہو، جس کا یہ مقام ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ نے بڑا نوازا، بڑی شانیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ آقا سے جو ان کا تعلق تھا، جو ریلیشن تھا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، بغیر کسی تردد کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غمزدہ نہیں ہونے دیا، آقا پریشان ہوتے تو یہ بھی پریشان ہو جاتے۔ جس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجائیں، جب آپ کا وصال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری لخت جگر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھ سے آپ کا غم دیکھا نہیں گیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یہ میری بیٹی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو پیش کیا، یعنی نکاح کے لیے یہ سعادت حاصل کی، اور کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے آپ کا کچھ غم دور ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والی کچھ خصلتیں موجود ہیں۔ یعنی غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام کا کوئی غم دیکھا نہیں جاتا تھا، کوئی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ ایک عرصہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، ظہور اسلام سے قبل بھی 16 سال کی عمر ہے اور آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑا ہے، پھر عمر بھر نہیں چھوڑا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنا، آقا علیہ السلام سے تعلق رکھنا، آقا علیہ السلام سے محبت کرنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات میں ملتا ہے۔ تو راہ عشق میں اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہی کمال ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت ہے، عشق ہے، تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہی سب سے بڑی معراج ہوتی ہے کہ عاشق کی، تو یہی سب سے بڑی معراج ہے کہ وہ اپنا سب کچھ آقا کے نام پہ قربان کر دینے والا بن جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام سے پیار کریں، آقا علیہ السلام سے محبت کریں، اور یہ محبت کیسی ہو کہ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ اس سے آقا علیہ السلام کو خوشی حاصل ہوگی. اور ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرنے والا بن جائے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے. تو یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کے حوالے سے چند واقعات جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. انشاءاللہ مدنی چلنا کے ناظرین, اگلے پروگرام میں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حوالے سے سنیں گے, اور آپ کے والدین کے حوالے سے سنیں گے. آپ کے والد کا کیا مقام تھا, آپ کی والدہ کا مقام کیا تھا, آپ کی کتنی بہنیں تھیں, آپ کے کتنے بیٹے تھے, آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں, آپ نے کتنی شادیاں کی. یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں سنیں گے. اللہ کریم ہم سب کے سینوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے معمور فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ.